الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصلى وسلم عليه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب وقال الله تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور انسان کی انجام اور انسان کے زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں اس کے کئی شعبے ہیں کچھ شعبہ زندگی میں ہمارے آپ کے اعمال کا عمل دخل ہوتا ہے کہیں ہمارے اور آپ کے خیال کا عمل دخل ہوتا ہے کہیں کسی مقام پہ زبان کا اعتبار ہوتا ہے اور یہ جو تمام کے تمام اعمال ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں ان تمام اعمال کا حساب ہونا ہے اور حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو مسلمانوں کو نصیحتیں فرمائی, مثال کے طور پہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا, اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا مختصر عمل بتا دیجئے کہ جس پر میں ساری زندگی عمل کرتا رہوں اور جو میرے پیچھے لوگ ہیں جو آپ سے مل نہ سکے, ملاقات نہ کر سکے, ان کو بھی جا کے میں یہ بات سمجھا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کا درس دیا, ایک اللہ کی عبادت کرو, اور آپ نے ان کو نماز کی تاکید کی, نماز قائم کرو, اور آپ نے ان کو زکوٰۃ کی تاکید کی کہ زکوٰۃ وقت وقت پہ دیا کرو, اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس طریقے سے توحید میں ایک مسلمان مومن کا موحد ہونا ضروری ہے, اور جس طریقے سے اعمال میں بدنی عبادتیں اپنے وقت وقت پر ادا ہونا ضروری ہیں, اسی طرح وہ اعمال جو بظاہر حسی ہیں, آنکھوں کی نظر اور زبان کے قول اور کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا, یہ بھی وہ تمام اعمال ہیں جن میں ایک مسلمان کو قدم قدم پر ایک ایک موڑ پر احتیاط کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں بات اڑا دی اور بس وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی, ختم ہو گئی, نہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا مگر یہ کہ وہ ہمارے پاس ریکارڈ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر نگران رقیب بھی موجود ہے. کیوں ریکارڈ ہو رہا ہے؟ خامخائی میں فائلیں بھرنی ہے؟ نہیں, ایک دن آنا ہے, اور اس دن کیسے سوال ہوگا؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اے مسلمان مومن, جس بارے میں تمہیں مکمل معلومات نہیں ہے اس بارے میں افواہیں نہ پھیلاؤ. ان السمع والبصر والفؤاد, اس لیے کہ جو تمہاری آنکھیں ہیں, تمہارے کان ہیں, تمہارا دل ہے, کل اولئک کان عنہ مسئولا, ان سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. میرے محترم بھائیو, یہ موضوع ایک بہت مشہور موضوع ہے, اور ہم بچپن سے ہی جب کسی خیر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, اپنے بزرگوں کے قریب میں بیٹھتے ہیں, امام مسجد کی بات سنتے ہیں, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ دین اسلام اور شریعت مطہرہ اور مسلمان کی علامت اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کا عمل اور اس کی زبان, وہ دونوں ایک ساتھ ایک راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور اس موضوع کو اسی سرسری حد تک ہم سن بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد اڑا بھی دیتے ہیں, ختم بھی کر دیتے ہیں, ایک کان سے بات سنی اور دوسرے کان سے نکال دی. لیکن میرے محترم بھائیوں, ہر چیز میں جب تک کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو اصلاح کا راستہ دیا ہے, ہر وہ عمل جس میں ہمیں اور آپ کو دعوت حق دی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی یہ ایک عظیم نعمت. کتنے ہی انسان اس دنیا سے گزر گئے, گمراہی پہ پیدا ہوئے, گمراہی پہ پلے اور گمراہی پہ مر گئے, جھوٹ لے کے اٹھے اور جھوٹ لے کے ہی ختم ہو گئے. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور پھر دین اسلام کے اندر جو اس کے خصوصیات ہیں, سب سے بڑا اس کا جو ہیرا اور موتی جو تمام دانگ عالم میں مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں چمک رہا ہے, وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, وہ آپ کی سیرت طیبہ ہے, وہ آپ کی سنت مبارکہ ہے. اور یہ بات متعدد بار ہو چکی ہے کہ جیسے قرآن کریم اللہ تعالی نے نازل فرما دیا, اسی طرح اس قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر, اس قرآن کریم کا خلاصہ اور اس قرآن کریم کو کیسے پریکٹیکل زندگی, عملی زندگی میں لانا ہے, اس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا, آپ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا کہتے ہیں, کیا تعلیمات دیتے ہیں, تو جواب ملا یأمرنا بالصدق والعفاف. یہ ایک ایسے پیغمبر ہیں جو ہمیں سچ کی تلقین کرتے ہیں اور ہمیں سچ کہنے ہی کا درس دیتے ہیں اور سچ کے اوپر چلنے کا ہی ہمیں ہمیشہ درس دیتے ہیں, ہمیں سکھاتے ہیں. اور اسی طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی, وہ ایک طرف ہے اور دوسری طرف وہ کون کون سی قولی بیماریاں ہیں, کون کون سی وہ زبان سے نکلنے والی باتیں ہیں جو سب سے پہلے انسان کو خود بھی تکلیف دیتی ہیں, دوسرے بھائی کو بھی تکلیف دیتی ہیں اور زمانے کو بھی تکلیف دیتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ فرمایا, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو زمین پہ فساد نظر آ رہا ہے اور سمندروں میں جو فساد برپا ہوا ہوا ہے, یہ بھی لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے, یہ اعمال کا نتیجہ ہے. اور اس کے اندر ایک عجیب مناسبت ہے کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا آج کل موسم تبدیل ہو رہے ہیں اور ہماری نوجوان نسل کو ایک سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ جی گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, دنیا میں گرمی بڑھ رہی ہے اور طوفان آ رہے ہیں, سیلاب آ رہے ہیں. ان کے دو وجوہات ہیں, ایک وجہ تو مٹیریلزم والی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے فیکٹریاں لگا لی, دھواں حد سے زیادہ اڑا دیا, پانی گندا کر دیا, ہر جگہ جہاں انسان موجود ہے وہاں پہ گندبلا کچرا وہ سب کچھ کر لیا. لیکن صرف یہ وجہ نہیں ہے بلکہ اس کی روحانی وجوہات بھی ہیں, اور وہ روحانی وجوہات پہ قرآن کریم نے نظر ڈالی ہے کہ آسمان و زمین اور سمندروں میں جو فساد برپا ہو رہا ہے, وہ فساد بھی انسان کے عمل دخل کے بغیر نہیں, سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک. سب سے بڑا فساد وہ غیر اللہ کو اللہ کی صفات میں شریک کرنا ہے. خدا کی قسم یہ جو دنیا میں ہم اور آپ جس کو فساد کہہ رہے ہیں وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. سب سے بڑا فساد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ بے وفائی ہے. آج کل کچھ ایجنٹ نکلے ہیں اور اپنا کام وہ کر رہے ہیں, ان کا کام ہی ہے کہ وہ جی 1974 میں بڑی غلطی ہو گئی, قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا, اور ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر قرار دینے والے, اور دن رات رو رہے ہیں رو رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں کہ جی بس پتہ نہیں کیسے ہو گیا. شرم تم کو مگر نہیں آتی آخرت میں میدان حشر میں, جب جسم پہ لباس کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا اور جب تمہارا بیٹا تمہیں دیکھ کے بھاگ رہا ہوگا اور جب بیگم اور گھر والے دیکھ کے چھپ رہے ہوں گے کہ کہیں اس کے گناہ ہمارے سر پہ نہ پڑ جائیں. ایسے حالات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید تم رکھتے ہو؟ اور جی قربانی میں لوگوں نے جا کے قادیانیوں کے گھروں پہ تلاشی لی کہ کسی نے گائے تو نہیں خریدی, کسی نے قربانی تو نہیں کی. اس سے بھی کچھ ہماری جو نئی روشنی کے لوگ ہیں جو بظاہر رہتے مسلمانوں میں ہیں لیکن وہ مسلمانوں کے ایجنٹ نہیں ہیں, ایجنٹ وہ کسی اور کے ہیں. وہ ڈرتے ہیں, بات نہیں کر سکتے, زیادہ بات کریں گے تو مار پڑے گی, اس لیے ہر تھوڑے دنوں بعد وہ واٹر ٹیسٹ کرتے ہیں, پانی کو چیک کرتے ہیں کتنا پانی ہے, ٹھنڈا ہے گرم ہے, مسلمان کے جذبات کیسے. یہ بھی ان کو تکلیف کہ جی قادیانیوں کے گھر پہ قربانی کا جانور چیک کرنے کے لیے مسلمان پہنچ گئے تو تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی, گھر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو چور اور جو ڈاکو ہوگا اس کو خدا کی قسم زمین کے اندر قبر میں سر جھپانے کی جگہ نہیں ملے گی, مسلمانوں کے قبرستان میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے. یہی تو وہ عقائد ہے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, اس کو اپنا کے تو دیکھیے. اور نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاش گھر, ابھی حج ہوا ہے, حج کا جو منظر ہے وہ آپ دیکھیے. آج کل لوگ یا تو قومیت کی دکان چلا رہے ہوتے ہیں یا زبان کا منجن بیچ رہے ہوتے ہیں یا کسی خاص خطے کا منجن بیچ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ اس علاقے کے ہیں اور بس اس علاقے کا ہی سب کچھ آپ کا ہے, اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں. کسی تہذیب کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, کسی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں, لیکن جب اسلام کا نمبر آتا ہے اور قرآن و سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار امت کا نمبر آتا ہے تو پھر وہاں پہ زبان نہیں ہے, وہاں پہ قومیت نہیں ہے, وہاں پہ خطہ نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں ہے. الا بالتقویٰ, مگر جو امتیاز ہے وہ تقویٰ ہے. یہ منظر اغیار سے دیکھا جاتا نہیں ہے. وہ قومیں جو بظاہر مٹیریلز میں ترقی کر چکی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ ہوتے کون ہیں اتنی بڑی تعداد میں, اور دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا خطہ ہو کہ اس خطے کا مسلمان میدان عرفات میں موجود نہ ہو, اور سب کے سب ایک ہی دعویٰ ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ آپ ایک ہیں، آپ احد ہیں، آپ صمد ہیں، اور ہم سب کے سب آپ کے بندے. ایک طرف اتنا عظیم سبق ہے، پھر اس بندگی کو اختیار کرنے کے بعد ہم جو اعمال اختیار کرتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ ایک بہت بڑی خطرناک عمل جو ان عبادتوں کے اوپر آگ لگا دیتی ہے، عکارت کر دیتی ہے عبادت کو، وہ ہے غیبت. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. آج کل آپ غور کیجئے، ہمارے جو ملک کے معاملات ہیں، اور ایک ایسی لنگڑا لوڑا سا نظام جو چل رہا ہے، وہ نظام کی بنیاد ہی غیبت کے اوپر ہے. اس دن تک مزہ ہی نہیں آتا جس دن تک ایک زبردست قسم کی پریس کانفرنس کر کے غیبت نہ کی جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور خرابی سے مسلمانوں کو منع کیا کہ اسے دور رہنا، وہ ہیں افواہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی بے خبرہ آ جائے خبر لے کے، فتبینوا، تو تحقیق حال تو کر لو. یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم، اور اس وقت جو عمل ہو رہا ہے وہ اس کے الٹ ہے کہ باقاعدہ پروپیگنڈا مشینز بنائی گئی ہیں، پروپیگنڈا گروپس بنائے گئے ہیں، اور وہ مسلمانوں میں افواہیں چھوڑتے رہتے. اور افواہ کہتے کسے؟ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات سمجھ لو کہ ہر وہ بات آگے کر رہا ہے جو اس نے سنی. کتنا سخت اس میں معیار ہے، سٹینڈرڈ کتنا اونچا ہے، کہ اور نہیں فرمایا کہ اس کو گالی دے یا اس کے بارے میں ایسی بات کرے جو اس کو بری لگے. فرمایا کفا بالمرء کذبا، اتنی بات ہی اس انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہو سکتی ہے کہ اس نے کہا یقول الناس یقول الناس. ایک اور حدیث میں آتا ہے بئس یقول الناس. یہ جو جملہ ہے نا یقول الناس، یہ سب سے برا ہے. اور میرے محترم بھائیوں، ایک اور حدیث میں آتا ہے بئس المطیع القول، سب سے زیادہ خطرناک سواری جو جہنم کے گھڑے میں اوندے منہ گرا دے گی وہ زبان ہے. ذرا اس جملے پہ غور کیجئے کہ سب سے زیادہ خطرناک وہ سواری جس پہ آپ بیٹھے ہیں اور یقین ہے کہ یہ سواری خدا نہ خاصتا ایک دن جہنم میں لے جا کے گرا دے گی، حدیث شریف میں فرمایا وہ زبان. تو میرے محترم بھائیوں، ایمان اور اسلام یہ دو چیزیں. ایمان اس کا مرکز دل ہے. جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے کہہ لیتے ہیں تو زبان سے اقرار تو ہو گیا، تصدیق قلب بھی ضروری ہے. اور وہ لوگ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کچھ دیہاتی منافقین آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم مؤمن ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. اگر دلوں میں ایمان نہیں ہے ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلم ہیں. کیسے مسلم ہیں؟ مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے مسجد میں آ جاتے ہیں، جب مسلمانوں کو کسی دینی معاملہ درپیش ہوتا ہے اس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور موقع موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس مبارک سنتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایسے بدبخت انسان بھی تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سنتے تھے اور باہر نکلتے ہی مذاق اڑانا شروع. ماذا قال آنفا, صحابہ سے پوچھتے تھے ذرا بتائیے یہ جو انہوں نے کہا کیا کہا ہے, ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آئی, صرف اور صرف شرارت. تو میرے محترم بھائیوں, اعمال میں ہمیں یقینا محنت کی ضرورت ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو یقین حاصل نہ ہو. یقین کیا ہے؟ یقین یہ ہے کہ سامنے بھی دیوار ہو, پیچھے بھی دیوار ہو, درمیان میں دو ڈھائی فٹ کی جگہ ہو, اوپر سے بھی اس کو بند کر دیا ہے اور اب منکر نکیر آ چکے ہیں, فرشتے آ چکے ہیں, مر رب کا بتاؤ خدا کون ہے, کس کی عبادت کرتے تھے, کس کو پوچھتے تھے, ما دینوں کا, پروپیگنڈے کا شکار, اسلامی باتیں بری لگتی تھیں, قرآن و حدیث کی باتیں بری لگتی تھیں, حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. پھر ایک دفعہ میں وضاحت کر دوں, آپ حضرات میں جو مستقل یہاں کے نمازی ہیں وہ گواہ ہیں کہ جتنی جتنی مرتبہ یہ جو انسانوں کو گستاخی کے نام پہ جلاتے ہیں, ہم نے یہاں سے علل اعلان اس کی مذمت کی ہے اور اعلان کیا کہ قرآن و سنت کا اس بے حیائی سے اور اس حیوانیت سے کوئی لینا دینا نہیں. قصور یہ قرآن و سنت کا نہیں ہے, قصور کسی اور کا ہے. آخر کیا وجہ ہوئی کہ مسلمان مجبور ہوئے مجرم کو تھانے سے نکالنے پر؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس تھانے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا ریکارڈ حرام خوری کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. ابھی کوئی آئے گا اور ان کو پیچھے سے دو چار ہڈی ڈالے گا اور مجرم لے کے غائب ہو جائے. اور مسلمان کیوں اس حد تک مجبور ہوئے؟ کیونکہ آسیہ ملعونہ کدھر ہے, جس کے بارے میں گستاخی ثابت ہو چکی تھی اور جس کے بارے میں ایک پورے مسلمانوں کی غیرت کا مسئلہ بن گیا تھا, وہ آپ نے رات کے اندھیرے میں چوری چھپے دے دی کسی کو؟ کیسے دے دی؟ کس کی اجازت سے دی؟ کس قانون کے مطابق دی؟ وہ قانون ہمیں دکھا دیجئے جو بار بار آپ قانون قانون کرتے ہیں. خیر اب تو ایسے لوگ نکل آئے کہ وہ کہتے ہیں کہ قانون بھی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, کچھ بھی نہیں. اور وہ قاتل جس نے لاہور کی سڑکوں پہ دو نوجوان مسلمان لڑکوں کو شہید کیا, ریون ڈیوس, اس پہ حد جاری ہونی تھی, اس کے ثبوت کھلے عام دن دہاڑے شہر میں ہوئے تھے, آپ نے وہ مجرم کدھر کر دیا؟ بیچ دیا نا. تو جب یہ ریکارڈ ہوتا ہے کہ جب نہ انسان کا پولیس پہ اعتماد ہو, نہ تھانے پہ اعتماد ہو, نہ عدالت پہ اعتماد ہو. دیکھیں ابھی عدالت جب اپنا مسئلہ پھنس گیا تو اب ہر چیز میں اسلامی ٹچ کہ او جی آپ نے عدت میں شادی, یہ کون ہوتے ہیں, کوئی عدت کیا دنیا دن رات کن کن اعمال میں لگی ہوئی ہے, کیا کسی کو کوئی فکر ہے؟ نہیں. اس وقت اپنا الو سیدھا کرنا ہے اور اس کے لیے بہترین دلیل مل گئی ہے کہ جی یہ تو اسلام کے مخالف. خدا کی قسم جو اوپر جج بیٹھا ہے اس کا بھی اسلام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں, اور جو نیچے کھڑا ہے اس کا بھی اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جہاں تک اسلام ان کو سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے, اور جہاں ان کا اسلام کے ساتھ اختلافات ہو گئے پھر آپ دیکھ لیجئے گا. یہ اسلام کی باتیں کرتے ہیں اور یہ اسلامی فیصلوں کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں اور ان کو قادیانی کے کافر ہونے پہ افسوس ہے, اور دوسری طرف تم اسلام کے ذریعے سے اپنے معاملات سیدھے کر رہے ہو. جب یہ رویہ ہوتا ہے تو اس کے مقابلے پہ یہ اصول ہے. کراچی میں لوگ ڈاکو کو آگ کیوں لگا دیتے؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ابھی حرام خوروں کا ٹولا آئے گا اور اس کو اٹھا کے لے جائے گا اور پیسے دے کے چھوڑ دے گا. और यही बात है कि ये सब हम लोगों ने तैयारी की है, 300 साल की मेहनत है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो जा रही थी तो हमें और आपको बेवकूफ बना के चली गई कि जो भी मुबारक हो आजाद हो गए। काहे की आजादी, ना आपकी माशी पॉलिसी खुद बना सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद चीख रहे हैं कि जी बजट बन गया, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। दूसरे अपोजिशन वाले वो अपना रो रहे हैं कि जी इतना लंबा चौड़ा ऑपरेशन का ऐलान कर दिया, हमसे पूछा ही नहीं। ये आजादी है? और फिर जो इसके नतीजे आते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं। मेरी उम्र कम है, तजुर्बा भी मेरा कोई नहीं, लेकिन जो अपने बुजुर्गों से अपने बड़ों से हम सुनते आ रहे हैं और जो देखते आ रहे हैं, बात यह है कि कुरान और सुन्नत की तालीमात के लिए किसी रॉकेट साइंस की, किसी साइंसदान की जरूरत नहीं। सीधा सीधा कानून है, जिससे खता हो गई उसके बारे में तहकीक कर लें, गवाहान मौजूद हैं, जुर्म साबित हो गया है, काजी जो है वो सजा दे दे। लेकिन जहां काजी भी कहीं ना कहीं हरामखोरी के चक्कर में लगा हुआ हो, और कैसे कैसे काजी, गरीब आदमी का नस्ला टावर गिरा दिया उल्टा करके, अमीर आदमी का क्यों नहीं गिराया भाई, कहते हैं नहीं इसको तो रेगुलराइज करेंगे। दो कानून, और वो काजी जो बोलता था कि मैं पाकिस्तान को इतने बड़े बड़े डैम बना के दूंगा और मैं अभी रिटायर हो जाऊं तो मेरा खेमा उधर लगाओ, मैं जाके खुद डैम की निगरानी करूंगा, वो काजी किधर है, वो पैसे किधर गए, वल्लाह आलम। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, हमें एक ऐसी नस्ल की जरूरत है जो अल्लाह और रसूल की वफादार हो। और खुदा की कसम, जब इंसान अपने रब से और अपने दीन से वफादार होता है तो फिर उसका दिफा पता है आपको कैसा होता है। 313 अफराद ने बदर के मैदान से काफिरों की दौड़ें लगवाई थी, आओ तो सही करीब तुम्हारी ऐसी की तैसी। क्यों? जज्बा, मोटिवेशन, नहीं तसल्ली हुई, ओहद में आ गए, फिर ऐसी दौड़े लगवाई कि भागते भी जाते थे और एक दूसरे से पूछते भी थे कि हम भाग क्यों रहे हैं। फिर तसल्ली नहीं हुई, तकलीफ हुई, तबूक में ऐसी दौड़े लगवाई कि रूमियों के रुकने का नाम नहीं लेते थे। फिर दुश्मन को तकलीफ हुई, मैदान में आया, खंदक में ऐसा मजबूत दिफा मुसलमानों ने किया कि सहाबा अपने पेट पे पत्थर बांधते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक ऊपर की, आपके पेट पे दो पत्थर मौजूद। और फिर जब दुश्मन हमलावर होता है तो फिर हुनैन और ताइफ की और फतेह मक्का की यादें ताजा होती हैं, और कैसा जबरदस्त आपने वहां पे उसूल कायम किया कि हां माफी हर तरफ से होगी। कुछ लोग सवाल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में फला फला को मरवाया, फला फला को कत्ल करने का हुक्म दिया, यहां तक कि कुछ लोग काबा की चादर में छुपे हुए थे, फरमाया ओ कुतलू हो, मारो इनको। क्यों? इसलिए कि आपको रिकॉर्ड पता नहीं है, वो जंगी मुजरिम थे, वो जरायम पेशा थे, किसी ने किसी के बच्चे को कत्ल किया था, किसी ने किसी के बाप को कत्ल किया था, किसी ने किसी के इज्जत पे हाथ डाली थी, किसी ने किसी के आबरू पे हाथ डाली थी। तो इस्लामी कवानीन का ये उसूल आप देखिए कि काबा से अजमत वाला मकाम दुनिया में कोई नहीं है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास, पहला वो घर जो इंसानों के लिए इस सरजमीन पे बना इबादत के लिए, अल्लती बिबक्का, वो घर है जो मक्का मुकर्रमा में मौजूद है, मुबारका, और ये मुबारक है, व हुदल लिल आलमीन, और ये कायनात वालों के लिए हिदायत है। इतनी आजमत है, एक नमाज बाजमात 1,00,000 नमाजों के बराबर अल्लाह ताला उसका अजर देते। लेकिन फरमाया जब इंसाफ की बात हुई فرمایا کعبے کی چادر کے اندر بھی اگر کوئی چھپ گیا ہے تو انصاف کی تلوار سے وہ بھاگ نہیں سکتا، اس کو سزا ملے گی. یہ تھا انصاف کا قانون. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے حرم اور حرمین شریفین امن کا گہوارہ ہے. مسلمان مسلمان سے باخبر ہے کہ اگر میں نے کوئی جرم کر لیا، کوئی گڑبڑ کر لی تو مجھے سزا ملے گی. میرے محترم بھائیوں، نمبر ایک جو کرنے کا اور توجہ کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اب ہوائی باتیں اور تبصرے ان کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر لیں اور ہم عملی زندگی میں کوشش شروع کریں. ہمارے وہ نوجوان 16 سال کے، 15 سال کے، 14 سال کے، جن کی غلط تربیت ہو رہی ہے، جو ان رشوت خوروں اور حرام خوروں کے درمیان میں بیٹھ کے پل رہے ہیں، ان کو ان سے بچانا ضروری ہے. اور پھر جب ان کی تربیت ہو رہی ہے تو پھر ان کو وہ راستہ، ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہمیں اسلامی راستہ بھلا کے رشوت کا راستہ، حرمت کا راستہ، حرام خوری کا راستہ، نا انصافیوں کے راستے پہ جو لگا دیا تھا، اس کو انڈو کرنے میں، اس کو واپس کرنے میں بھی محنت لگے گی. اللہ تعالی ہمارے علماء دیوبند کے قبروں پہ رحمتیں نازل کریں کہ اس وقت میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا تھا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے، دوسرے معاشرے کے لوگ ہم پہ آ کے قابض ہو رہے ہیں اور یہ ہمارا دین بھی بدل دیں گے، ہمارے اخلاق بھی بدل دیں گے، ہمارا تمدن، اٹھنا بیٹھنا بھی بدل دیں گے. اور پھر وہی سوالات جو اس زمانے میں ہوتے تھے وہ سوالات آج بھی ہیں کہ جی ٹیرر فنڈنگ ہو رہی ہے، دہشت گردی کو پیسے مل رہے ہیں، یہی سوالات اس زمانے میں بھی ہوئے. علماء نے ایک تنظیم بنائی کہ آج کے بعد ہم یہ اصول رکھیں گے کہ نہ کسی گورنمنٹ سے ہم چندہ لیں گے، نہ کسی حکومت سے ہم چندہ لیں گے، نہ کسی آرگنائزیشن سے ہم چندہ لیں گے، نہیں لیں گے. اور مقصد کیا ہوگا کہ یہی مسلمان جو دین کی فکر رکھتے ہیں اور اپنے مستقبل میں ایمان بچانا چاہتے ہیں، ان کی کوششوں سے اور ان کے تعاون سے جگہ جگہ، گلی گلی ہم اسلامی مدرسے قائم کریں گے. اور الحمدللہ ان مدارس نے آج مسلمانوں کے اندر دینی شعور پیدا کیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ شیطان نے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے، اس راستے کے اندر بھی شیاطین بہت ہیں. کوئی آپ کے ایمان پہ حملہور ہوگا، کوئی آپ سے کہے گا کہ جی ان چیزوں سے دور رہو، اور کوئی آپ کو بولے گا کہ چلو جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، چوری کے چراغاں کرتے ہیں، اور یہ باقی تو پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، اصل باتیں یہ نہیں. نہ چراغاں اسلام کا مقصد ہے، نہ جھنڈیاں لگانا اسلام کا مقصد ہے، نہ جلوس نکالنا مقصد ہے. خدا کی قسم، ہماری اور آپ کی محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خلفائے راشدین کے برابر نہیں ہے، وہ عشرہ مبشرہ کے لیول کی نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کے بمنزلہ نہیں ہے. اگر ایسا کچھ اسلام میں ہوتا تو حضرت ابو بکر ایسا جلوس نکالتے کہ دنیا میں اس جلوس یاد رکھتے لوگ اس کو. اگر یہ کوئی عبادت ہوتی تو آپ کے وفادار ساتھی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسا جلوس اور ایسے جھنڈے کہ آج آپ دنیا میں یاد رکھتے. لیکن میرے محترم بھائیوں، اس چیز کا تو نام و نشان دین میں نہیں ہے. اور یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ عبادات کے اندر بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اقوال کے اندر بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اور معاشرت کے اندر بھی تمام مسلمانوں کو اصلاح کی ضرورت ہے. عبادات میں اصلاح کیسے ہوگی؟ کہ سب سے پہلے اپنی توحید کو درست کیجئے اور غور سے سن لیجئے کہ جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی درجے میں کوئی شریک ہے وہ اپنی ایمان کی فکر کرے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 124,000 انبیاء میسنجرز جو تشریف لائے ہیں ان کا پیغام وہ ایک, یا بنی لا تشرک باللہ, اے پیارے بیٹے شرک نہ کرنا, ان الشرک لظلم عظیم, اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. عبادات تب قبول ہوتی ہیں جب آپ کا قبلہ درست ہو. خدا نہ خواستہ قبلہ ہی درست نہیں ہے تو وہ عبادت کیا ہوگی اور اس کا اجر کیا ہوگا؟ جب عبادت کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دے تو پھر اگلا مرحلہ آتا ہے اپنے اقوال, اپنے افعال, اپنی زبان, تمام چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا. اور المؤمن المسلم المسلمون من لسانه ویده, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں, کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری؟ یہ جو تمام میں نے شکوے کیے ہیں اس لیے کیے ہیں کہ قوم کی فکر ہے کہ یہ قوم کس راستے پہ چل پڑی ہے, کہ کہیں ذرا سا بھی ان کو ساتھ گڑبڑ ہو جائے زندہ انسان کو آگ لگا دیتے ہیں اور پھر اس کے گرد گرد جمع ہو کے تماشا لگاتے ہیں اور اس کی ویڈیو بناتے ہیں. یہ حیوانیت ہے. یہ اس حد تک اس لیے پہنچا ہے کہ ہم نے غیبت سے پرہیز نہیں کیا, ہم نے چگلی سے پرہیز نہیں کیا, ہم نے ناانصافی سے پرہیز نہیں کیا, کرتے کرتے یہاں تک معاملات پہنچ گئے ہیں کہ اب لوگ انصاف خود کر رہے ہیں. کاش کے جو انصاف کے ٹھیکیدار ہیں اور انصاف کے رکھوالے ہیں ان کو اب کوئی شرم آ جاتی اور وہ لوگوں کو توہین کے نوٹس بھیجنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکے کہ آخر کیا وجہ ہوئی ہے کہ 1% کسی پاکستانی کا ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. وجہ یہ ہے, اللہ سے دوری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری. اور جب یہ دونوں چیزیں ایک خرابی آ جائیں تو پھر اس کا ایمان کا اعتبار بھی نہیں ہے, اس کے عہد کا اعتبار بھی نہیں ہے, اس کے ضمیر کا اعتبار بھی نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں, اس لیے ہمیں ضرورت ہے فکر کی اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آنے والے مستقبل کے بارے میں ایسا لائح عمل طے کریں کہ ہمارے آنے والی نسل وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی وفادار نہ ہو بلکہ وہ اللہ اور رسول کی وفادار ہو. اللہ تعالی ہمیں, آپ کو, تمام مسلمانوں کو توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ. الرحمن الرحیم. جو حضرات سوال و جواب کی نشست میں شریک ہو رہے ہیں, نمازیوں کا احترام ضرور کیجئے, کسی نمازی کے آگے سے گزریے نہیں. پوچھا ہے کہ حج مکمل کرنے کے بعد طواف وداع کرنے سے قبل حرم سے باہر جا سکتا ہوں یا نہیں؟ اصل میں آفاقی کے لیے طواف وداع واجب ہے. اور طواف وداع کس طواف کو کہتے ہیں؟ یہ طواف زیارت کے بعد ہوتا ہے اور ایک طریقے سے یہ وداع ہوتی ہے کہ ہم واپس جا رہے ہیں تو ودائی طواف کر رہے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو حج کے بعد مدینہ منورہ نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے طواف وداع کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آفاقی کے لیے, یعنی جو مکہ مدینہ کا رہنے والا نہیں ہے, اس کے لیے بغیر طواف وداع کے حرم سے باہر نکل جانا خلاف سنت ہے. क्या जरूरत है, आप कहाँ जा रहे हैं, कुछ देर तसल्ली से बैठें और तवाफ वदा कर लें, और उसके बाद जो है वो आप चाहें तो ताइफ जाएं, चाहें तो जद्दा जाएं, लेकिन तवाफ वदा अपनी जगह पे अटल है। पूछा है कि क्या हज और उम्र के बाद सर मुंडवाना जरूरी है। देखिए ये तो मशहूर मसला है ना, मसला इस तरह है कि जो शख्स भी हज या उम्र कर ले उसके जो एहराम खत्म होता है वो सर के बाल कुतरवाने से खत्म होता है। अब सर के जो बाल कुतरवा रहे हैं उसकी फिर दो कैटेगरीज हैं, एक को कहते हैं हल्क और एक को कहते हैं कसर। हल्क का मतलब यह है कि मुंडवा दिया, सर गंजा कर दिया, और यह सबसे अफजल तरीका है। हमें जिस चीज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल फरमाया हो फिर हम कौन होते हैं उसमें मुंह बनाने वाले और कराहत वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज फरमा लिया उसके बाद आपने अपने सर मुबारक मुंडवा लिया, उसके बाद फरमाया रहिमल्लाहुल मुहल्लिकीन, ए अल्लाह रहमतें फरमाए हल्क करने वालों पे। फिर आपने फरमाया रहिमल्लाहुल मुहल्लिकीन, फिर आपने फरमाया रहिमल्लाहुल मुहल्लिकीन। तो सहाबा परेशान हुए और सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह वल मुकस्सिरीन, ए अल्लाह के रसूल जिसने बाल छोटे करवाए हैं उसके लिए भी दुआ दे दीजिए। तो तीन मरतबा आपने हल्क वाले के लिए दुआ की है और आखिरी मरतबा में आपने कसर वाले के लिए दुआ की है। पता चला कि सर मंडवाने वाले की फजीलत तीन गुना ज्यादा है सर कुतरवाने वाले से। अच्छा जी ये तो हो गया हल्क, अब इसके बाद है कसर। कसर कहते हैं कि सर के चौथाई बाल आपके कट जाए, सर के एक चौथाई, मसलन 100 बाल हैं तो 100 बाल में से 25 बाल कट जाएं तो ये कसर है। हमारे लोग क्या करते हैं कि वो एक उंगली या दो उंगली ऐसे औरतों की तरह घुमा के और बाल काट देते हैं और कहते हैं जी एहराम खत्म। याद रखिए ये एहराम खत्म नहीं हुआ, और जितने भी आमाल हो रहे हैं, खुशबू लगाएंगे गुनाह, बेगम के करीब जाएंगे गुनाह, साबुन इस्तेमाल करेंगे गुनाह, सर ढकेंगे गुनाह, क्योंकि एहराम खत्म ही नहीं हुआ। इसलिए ये बहुत अहम मसला है, या तो हल्क करेंगे सर मुंडवाएंगे तब एहराम खत्म होता है, इससे पहले एहराम खत्म ही नहीं होता, या फिर कसर करेंगे। और कसर का हमने आपको बता दिया कि चौथाई बालों का सर से चले जाना कसर के लिए जरूरी। अच्छा जी पूछा है कि उलमा से सुना है कि जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखता हो वो बाल नाखून न काटे, जबकि मैं हज पे गया और मैंने एक ज़िलहज्जा के बाद उमरा कर लिया, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? ये हुक्म हाजी के लिए नहीं है, वो हाजी जो तमत्तो कर रहा है वो उमरा कर ले और उमरे के बाद चला जाए बाल कटवा ले, वो सुन्नत है। और यहां जो हम नाखून और इन चीजों का मना कर रहे हैं ये मुस्तहब है, और सुन्नत और मुस्तहब में जब मुवाजना हो गया तो जाहिर बात है सुन्नत को तरजीह है। इसलिए हज से पहले अगर उमरा कर लिया तो सर मुंडवाने में कोई हरज नहीं, सुन्नत है। अलबत्ता जो कारिन है, कारिन उस हाजी को कहते हैं जो उमरा और हज मिला के करता है, उसके लिए इजाजत नहीं है, वो बाद में करेंगे। पूछा है कि ख्वाब की ताबीर जानने के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की अल अनवारुल मलकिया, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की अल अनवारुल मलकिया, ये बेहतरीन किताब है इस मौजू पे। और इसी तरह अब्दुल गनी नाबलसी की तातीरुल अनाम, तातीरुल अनाम ये भी मशहूर मारूफ किताब है। और तीसरे तो इमाम इब्ने सीरीन ताबीर और रोया वाले पूरे आलम में मशहूर हैं। ये तमाम वो किताबें हैं जिसमें ख्वाबों की ताबीरें नहीं है, याद रखिएगा, इसमें ख्वाबों की ताबीर बताने के उसूल हैं। ख्वाबों की ताबीर कैसी बताई जाएगी? फरमाया वो मलकाए महूबा है, अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं उसे वो इल्म अता फरमा देते हैं कि वो ख्वाब सुनते ही उसकी ताबीर बताना शुरू हो जाता है। और जमाने ने हजरत वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि हजरत जो है वो हैरानकुन ताबीर बताते थे। एक शख्स ने एक जमाने में हजरत ये बराबर में जो पार्क है इसमें टहलते थे, ٹہل رہے تھے اور ایک شخص نے آ کے خواب سنایا. اس نے آ کے خواب سنایا تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کے پاس مسجد کے پیسے تھے جو آپ نے چوری کر لیے ہیں. تو وہ رو پڑا جی. اس نے کہا خدا کی قسم آپ جو کہہ رہے ہیں اسی طرح ہی ہے. اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں میں نے خود دیکھا, اس نے آ کے خواب سنایا. حضرت نے فرمایا یہ خواب آپ دیکھ ہی نہیں سکتے, یہ آپ کی بیگم نے دیکھا ہے, اور مطلب یہ کہ بچہ ہونے والا ہے. تو ایسے ایسے ملاقات آج کل بھی لوگ نکلے ہیں خواب کی تعبیر بتانے والے. اچھی فیس دیں گے تو اچھی تعبیر ملتی ہے, بری فیس دیں گے تو تعبیر بھی وہ ہلکی ملتی ہے. اس لیے احتیاط ضروری ہے. حدیث شریف میں آتا ہے دو لوگوں کو خواب بتائیں. کن لوگوں کو؟ دو لوگوں کو. نمبر ایک اپنے محبوب کو, اور نمبر دو عالم کو. بس محبوب کو بتائیں گے تو وہ اچھی تعبیر دے گا, اور عالم کو بتائیں گے تو وہ دینی مشورہ دے گا. اس کے علاوہ کسی کو فضولیات لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورت یاسین اتنی مرتبہ پڑھو اور سورت تغابن اتنی مرتبہ پڑھو, کیا اس طرح اتنا پڑھنا قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ سورت یاسین تو قرآن کریم ہے نا, اور سورت تغابن بھی قرآن کریم ہے, تو قرآن کا پڑھنا فائدہ مند ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر یہ تجربہ ہے, ایک ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ اس مریض کو دو پیناڈول دینی ہے یا چار دینی ہے, اور ایک استاذ کو پتا ہوتا ہے کہ اس بچے کو 10 دفعہ سبق پڑھانے سے یاد ہوگا یا 20 مرتبہ یاد. تو اس لیے شیخ اور مربی جو وظیفے دیتے ہیں وہ قرآن و سنت ہی ہوتا ہے, لیکن قرآن و سنت کے اندر ان کا تجربات ہوتے ہیں کہ جی یہ سورت جب آپ اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی جو برکات ہیں انوارات ہیں وہ آپ کو ملیں گے. تو اس لیے وظیفے کی روح قرآن و سنت ہے, لیکن اس کی جو تفاصیل ہیں وہ تجربہ ہے. پوچھا ہے کہ عرس منانا کیسا ہے؟ عرس منانا گناہ کبیرہ, بدعت, کسی قرآن و سنت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر عرس منایا جاتا تو ہم نے ابھی جو میں کے خطاب میں بات کر لی کہ حضرت ابو بکر ایسا عرس مناتے کہ آج دنیا اس کو یاد رکھتی. حضرت عمر کے دور میں سینکڑوں مرتبہ لوگوں کے عرس گزرے ہیں, کوئی مجالتی قریب تو آ جاتا کوئی. حضرت عثمان کے دور میں عرس والے نہیں تھے, حضرت علی کے دور میں عرس والے نہیں تھے. یہ بات کی پیداوار ہے, اور اسی لیے تو اتنا مزہ ہے اس میں. شیطان بولتا ہے چلو زور لگاؤ. کل ہم نے دیکھا وہ گورنر صاحب چادر لے کے اور پھول لے کے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ پہنچے ہوئے تھے. کرنے کا کام ان کو آتا نہیں ہے, اور یہ کام وہی بات ہے کہ جس کام میں یہ لوگ پیش پیش ہو جائیں سمجھ جاؤ کہ اس میں گڑبڑ ضرور ہے. اس قسم کی تقریب میں شرکت, بالکل اس قسم کی تقریب میں شرکت سے بچیں, گناہ ہے. اور غیر اللہ کے نام پہ پکا ہوا کھانا کھا لیا تو حرام پیٹ میں چلا جائے گا, اور حرام پیٹ میں جانے سے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی. احتیاط ضروری. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم ان للمشکلاتنا وقت حاجاتنا, ادفع عنا بلیاتنا, واشف مرضانا, واسمع دعواتنا, انک سمیع الدعاء. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وصلی اللہ علیہ وسلم.